جمعہ 6 اپریل کے سربین کے ساتھ سمرہ فاطمہ کا سلام۔ پاکستان کے وزیر اعظم افغان صدر کی دعوت پر افغانستان گئے ہیں۔ پاکستان سے ناراض افغان صدر اب پاکستان سے کیا چاہتے ہیں؟ تجزیہ کار کہتے ہیں،
اور ابھی اشرف غنی کا رویہ تبدیل ہو گیا ہے، وہ پھر سے پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد سنیے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کے دورہ کابل کے دوران افغان صدر نے اعلان کیا کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان اعتماد کی فضا کو بحال کرنے کے لیے ہر طرح کے اقدامات کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ وزیراعظم کے دورے کی تفصیلات سنیے عبید ملک سے۔
افغان صدارتی محل کے ترجمان شاہ حسین مرتضائی نے پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے دورے کے حوالے سے بی بی سی کو بتایا کہ وفود کی سطح پر ہونے والی ملاقات کے دوران دہشت گردی کے خلاف جنگ، افغان مہاجرین کی متفقہ ٹائم فریم کی بنیادوں پر واپسی، قیدیوں کی واپسی کے لیے کاغذی کارروائی شروع کرنے اور سرحد پار سے بمباری کے بارے میں بات کی گئی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ دونوں ممالک کے سربراہان نے علاقے کو آپس میں جوڑنے کے لیے کوئٹہ کندھار، ہرات اور پشاور جلال آباد ریلوے، جبکہ پشاور کابل موٹر وے کے حوالے سے بھی بات کی۔
اسرائیل کی سرحد کے نزدیک ایک بار پھر مظاہرین اور اسرائیلی فوجیوں میں جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔ طبی ذرائع کے مطابق اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے آج ایک فلسطینی ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ احوال سنیے شمائلہ جعفری سے۔
امریکہ نے فلسطینیوں سے کہا ہے کہ وہ پرامن احتجاج کریں اور غزہ اور اسرائیل کی سرحد سے 500 میٹر دور رہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اسرائیل سے استدعا کی ہے کہ عام شہریوں کو پرامن مظاہرے کا حق حاصل ہے، اس لیے وہ طاقت کا استعمال محتاط انداز میں کریں تاکہ جانی نقصان سے بچا جا سکے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ 5 مقامات پر اسرائیلی فوج اور سنائپرز پوزیشن سنبھالیں گے، اور اس نے اپنے فوجیوں کو تنبیہ کی ہے کہ فائر کرنے کے احکامات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں تازہ ہلاکتوں کے بعد مسلسل 6ویں روز بھی ہڑتال، ناکہ بندی اور مظاہروں سے عام زندگی معطل ہے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں حالیہ تشدد کی لہر کے بعد آج پاکستان بھر میں کشمیریوں سے یکجہتی کا دن منایا گیا۔ سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ سنیے۔
شوپیان اور اننت ناگ میں ہوئی ہلاکتوں کے بعد 4 روز تک ہڑتال اور کرفیو نافذ رہا، لیکن کل حکام نے تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کیا تو طلبہ و طالبات ان ہلاکتوں کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ اس طرح آج 6ویں روز بھی کشمیر میں عام زندگی معطل ہے۔ نوجوانوں نے جب کل جلوس نکالنا چاہا تو پولیس نے ان پر ٹیئر گیس پھینکے، جس کے بعد نوجوانوں نے شدید پتھراؤ کیا۔ ان تصادموں میں 20 طلبہ اور 10 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ کل ہوئی مزید زیادتیوں کے خلاف آج بھی کشمیر بند رہا۔ آج ناکہ بندی کے باوجود کئی مقامات پر مظاہرے ہوئے، تاہم پولیس نے مظاہرین کو منتشر کیا۔ ادھر پاکستان نے کشمیر میں ہوئی ہلاکتوں کے خلاف ملک بھر میں آج یوم یکجہتی منانے کا اعلان کیا ہے۔
چین نے کہا ہے کہ وہ امریکی صدر کی جانب سے 100 ارب ڈالر مالیت کی چینی مصنوعات پر مزید محصولات عائد کرنے کی دھمکی کا بھرپور جواب دے گا۔ خبر کی تفصیلات سنیے ذیشان حیدر سے۔
چین کی وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ بیجنگ بھی تجارتی جنگ میں پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وزارت تجارت کے ترجمان گاؤ فنگ نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی جنگ کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین نئی اصلاحات لاتا رہے گا اور عالمی تجارت کے فروغ کے لیے کام کرتا رہے گا۔ وزارت تجارت کے ترجمان نے امریکہ پر الزام لگایا کہ وہ چین اور عالمی دنیا کی مخالفت کے باوجود یک طرفہ اقدامات کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین اپنے مفادات کا دفاع کرنے کے لیے آخری حد تک جائے گا۔
انڈیا میں پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا ہے جس نے اپنی والدہ کی لاش کو 3 سال تک فریزر میں رکھا۔ کولکاتہ پولیس کا کہنا ہے کہ مشتبہ شخص صوبہ برادا نے بظاہر لاش کو ہنود کیا اور کیمیکل کے ذریعے محفوظ رکھا۔ اب پولیس اس بات کی تحقیق کر رہی ہے کہ مشتبہ شخص نے کیا اپنی والدہ کی لاش کو اس لیے رکھا کہ وہ ان کی موت کے بعد بھی ان کی پینشن حاصل کرتے رہیں۔ جنوبی کوریا کی سابق صدر پاک گن ہے کو بدعنوانی کے مقدمات میں 24 سال قید کی سزا دی گئی ہے۔ جنوبی کوریا کی سابق صدر کو بدعنوانی کے الزامات کے بعد اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا تھا۔ رشوت، اختیارات کا غلط استعمال اور ناجائز دباؤ سمیت 16 مختلف الزامات میں مجرم ثابت ہونے پر انہیں 1,70,00,000 ڈالر جرمانہ بھی کیا گیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ سابق صدر نے اپنی دوست کے ادارے کے لیے عطیات جمع کرنے کے لیے اپنے عہدے اور اختیارات کا غلط فائدہ اٹھایا۔ روس نے برطانیہ پر الزام عائد کیا ہے کہ برطانیہ میں سابق روسی ایجنٹ اور ان کی بیٹی کو زہر دینے کے حوالے سے وہ جھوٹی خبر گھڑ رہا ہے اور آگ سے کھیل رہا ہے۔ احوال بتا رہے ہیں حسن بلال۔
اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں ماسکو کے سفیر ویسیلی نبینزا نے کہا کہ غلط الزامات لگا کر برطانیہ کا مقصد روس کو رسوا کرنا اور اس کی ساکھ خراب کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سابق ایجنٹ کو دیا جانے والا اعصاب شکن زہر روسی نام کا تو ہے، لیکن صرف روس ہی کے پاس اس کو تیار کرنے کے کاپی رائٹس نہیں، بلکہ یہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں تیار کیا جاتا ہے۔ جواب میں برطانوی سفیر کیرن پرائس نے روس پر پھر الزام لگایا کہ وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے سب کو محفوظ رکھنے والے بین الاقوامی اداروں کو کمزور کر رہا ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ انڈیا میں حکمران جماعت بھارتی جنتا پارٹی کے صدر امت شاہ نے کہا ہے کہ ان کی حکومت کے دور میں فوج نے پاکستان کے خطے میں داخل ہو کر جو کارروائی کی تھی، اس سے انڈیا کے بارے میں دنیا کا نظریہ بدل گیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل ہم آپ کو سیربین میں آگے چل کر سنوائیں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں آج کے بڑے موضوع کی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی آج ایک روزہ دورے پر کابل پہنچے، جہاں ان کے افغان قیادت سے مذاکرات ہوئے ہیں۔ اس دورے میں وزیر خارجہ خواجہ آصف، وزیر داخلہ احسن اقبال، پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر ناصر خان جنجوا اور صوبہ خیبر پختونخوا کے گورنر اقبال ظفر بھی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے ہمراہ ہیں۔ یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان کافی تلخی کے بعد ہو رہا ہے۔ اس موضوع پر میں نے بات کی کابل میں مقیم بی بی سی پشتو سروس کی نامہ نگار ملائکہ احمد زئی سے، اور ان سے میں نے یہ پوچھا کہ افغانستان میں اس دورے سے کس طرح کی توقعات کی جا رہی ہیں۔
یہاں جو خبریں آئی ہے سب اس ملاقاتوں کا مختلف نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ امید دکھاتے ہیں امن کے لیے، اور دوسرے یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک نمائشی سفر ہے، کیونکہ پہلے بھی اسے یہ صدر لوگ آئے گئے ہیں اور افغانستان کے یہاں سے وہاں جا گئے چل گئے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نتیجہ حاصل نہیں ہوا۔ لیکن یہاں کچھ ایسی خبریں بھی باہر آئی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس ملاقات میں جو امپورٹنٹ باتیں ہوگی وہ تو افغان امن کے بارے میں ہوگی، اور کچھ زیادہ خوشی محسوس ہو گیا ہے یہاں لوگوں کے درمیان، کیونکہ زیادہ لوگ یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ اس دنوں میں پاکستان کی فوجی اور سیاسی رہنما کابل کے دورے کر رہے ہیں، جیسے کہ اس سال کے فروری مہینے میں بھی پاکستان کی فوج سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ بھی آئے تھے۔ تو اس لیے جو سیکورٹی کے مسئلہ ہے، ان دونوں ملکوں کا رشتہ تھوڑا تلخیو اور تاخیر کے ساتھ ساتھ آگے چل رہی ہے۔
اچھا، یہ بتائیے ہمیں ملائکہ کہ ابھی تک کسی طرح کی کسی موضوع پر کوئی رضامندی سامنے آئی ہے؟ آج وہ وہاں پہنچ چکے ہیں، کسی پروجیکٹس پہ، کسی طرح کی کوئی ڈیل پہ کچھ کوئی سگنیچرز ہوئے ہیں؟
سیاسی مسئلوں کو زیادہ تک باہر آنے نہیں دیا ہے ابھی تک افغان حکومت نے بھی، لیکن جو ہمارے ہاتھ لگے وہ یہ کہ اب تک 3 پروجیکٹ پر ان دونوں ملکوں کے درمیان سائن ہو گئی ہے۔ وہ ایک پروجیکٹ جو ہے کوئٹہ بلوچستان کندہار اور ہیرات تک ریل پٹلی کا پروجیکٹ ہے، اور دوسرا پروجیکٹ جو ہے پشاور تک لے کر کندہار تک ریل پٹلی کا پروجیکٹ ہے، اور تیسرا پشاور سے لے کر کابل تک سڑک کا پروجیکٹ ہے۔ یہ افغان لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ، اس لیے کہ ابھی تک جھگڑے کے بعد ابھی تک افغانستان میں کوئی ریل پٹلی نہیں ہے درمیان افغانستان کی، تو اس لیے اس کو بہت اہم مانا جاتا ہے۔
یہ تھی کابل سے ہماری ساتھی ملائکہ احمد زئی۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی حکومت کا محض 2 ماہ سے بھی کم وقت رہ گیا ہے، اور ایسے میں ان کا افغان صدر ڈاکٹر اشرف غنی کی دعوت پر دورہ کابل کتنا اہم ہو سکتا ہے؟ ایسے حالات میں واجبی روایتی بیانات کے علاوہ کیا وہ کوئی ٹھوس پیش رفت کا وعدہ بھی کر سکتے ہیں؟ انہی سوالات پر نگاہ ڈالی ہے اسلام آباد میں ہمارے ساتھی ہارون رشید نے۔
پاکستان کے فوجی اور سیاسی رہنما تواتر سے حالیہ دنوں میں کابل کے دورے کر رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک مرتبہ پھر برف پگھلنے کا بظاہر آغاز بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے اس سال فروری میں دورہ کابل سے ہوا۔ جنرل باجوہ نے افغانستان اور امریکہ دونوں کو علاقائی سیکیورٹی معاملات پر مشترکہ اور تسلسل کے ساتھ کوششوں کی پیشکش کی تھی۔ بظاہر پاکستانی حکام کے، جن میں سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوہ اور وزیر اعظم کے سلامتی امور سے متعلق مشیر جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوہ شامل ہیں، کابل کے مسلسل دورے اسی تسلسل کی عکاسی کرتے ہیں۔ تجزیہ کار اشارہ تاہم کرتے ہیں کہ سعودی عرب، پاکستان اور امریکہ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات پر ایک پیج پر ہیں۔ ان کی مشترکہ پالیسی اب یہی دکھائی دیتی ہے کہ طالبان میں جو بھی مذاکرات کے لیے تیار ہے ان سے مذاکرات کیے جائیں۔ بظاہر ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی کے لیے اب کوششیں ہو رہی ہیں۔ بعض تجزیہ نگاروں کے مطابق افغان طالبان سے شاید رابطوں کے لیے ایک سے زائد چینل بھی کھولے جائیں۔ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سال نو کی متنازع اور تلخ ٹویٹ کے بعد تعلقات میں سرد مہری کے باوجود رابطے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تہمینہ جنجوہ نے واشنگٹن اور امریکی وزارت خارجہ کی جنوبی ایشیا کے لیے سینئر اہلکار ایلس ویلز نے اسلام آباد کا حال ہی میں دورہ کیا ہے، اور اختتام پر بیان میں افغانستان میں قیام امن کے لیے تاشکند کانفرنس کے بعد عالمی اتفاق اور اس کے لیے پاکستان کے کردار پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اس سے بھی کسی نئے روڈ میپ کے اشارے ملتے ہیں۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ اس دورے کے دوران وہ افغان طالبان سے نجی سطح پر ملاقات کی بھی کوششیں کر رہی تھیں۔ افغان امور کے ماہر اور کئی کتابوں کے مصنف احمد رشید نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کے مذاکرات کی جانب زیادہ مائل ہونے کی ایک وجہ اس تنظیم کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ بھی ہو سکتی ہے۔
طالبان بہت حصے میں بٹ گئے ہیں، اور ایک مخلوص تنظیم جو پہلے ملا عمر کے نیچے تھی وہ تو اب نہیں ہے، مگر پھر بھی پاکستان کا انفلوئنس بہت ہو سکتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں ان پچھلے سالوں میں، ایک ہم نے کوشش کی تھی وہ چین کے ساتھ، جب چین اور پاکستان اور افغانستان اور کچھ طالبان ملے تھے مری میں، اس سے پہلے ہی نہ اس کے بعد کوئی اصل کوشش ہوئی ہے کہ امن کی بات چیت شروع کرے پاکستان کے پریشر کے ساتھ۔
افغانستان میں تعینات امریکی فوجی حکام کا خیال ہے کہ اس وقت مذاکرات کا جو ماحول بنا ہوا ہے ماضی میں کبھی ایسا نہیں تھا۔ ان کے خیال میں افغان طالبان نے گزشتہ برس پہلے شہروں اور بعد میں ضلعوں پر قبضہ کرنے کی ناکام کوششیں کر کے دیکھ لیا ہے۔ ان کے خیال میں اسی لیے اب طالبان کابل جیسے بڑے شہروں میں خودکش حملوں کی حکمت عملی پر دوبارہ عمل پیرا ہو گئے ہیں۔ انہیں امید ہے کہ وہ اب مذاکرات کے لیے ماضی سے زیادہ تیار ہوں گے۔ تاہم سب افغان صدر ڈاکٹر اشرف غنی کے طالبان کو حالیہ مذاکرات کی پیشکش کے جواب کے منتظر ہیں۔ کئی کے خیال میں افغان طالبان کے جواب نہ سامنے آنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو شاید اس پیشکش سے قبل افغان طالبان نے امریکی شہریوں کو اپنے ایک تفصیلی خط میں مذاکرات سے متعلق تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا، شاید وہ اب دوبارہ اس پر بات نہیں کرنا چاہتے۔ دوسری خوش آئند صورت یہ ہو سکتی ہے کہ طالبان اس پر اندرونی بات چیت میں مصروف ہیں اور شاید باضابطہ تفصیلی جواب دینے میں وقت لگے۔ ہر کوئی پاکستان کے مصالحتی عمل میں اہمیت سے آگاہ ہے، لیکن اسلام آباد کو حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی یا طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں کردار ادا کرنے پر مجبور کرنے میں صدر ٹرمپ بھی ایک حد تک ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ احمد رشید کا کہنا ہے کہ موجودہ امریکی صدر کے بارے میں قیاس نہیں کیا جا سکتا۔
میرے خیال میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ امریکن صدر ٹرمپ جو ہیں یہ بہت انپریڈکٹیبل ہیں، کہہ نہیں سکتے کہ کیا کریں گے۔ صبح جب اٹھتے ہیں اور ٹویٹ کرتے ہیں اور شام کو جب سوتے ہیں، کوئی کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیسے ریاکٹ کریں۔ تو میرے خیال میں اس کا پاکستان کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ پریڈکشن ہو نہیں سکتی، مگر میرے خیال میں اور سختی ضرور آئے گی پاکستان کے اوپر اگر یہ حقانی کا جو مسئلہ ہے اور طالبان کی جو سپورٹ پاکستان کی طرف سے ادھر سے مل رہی ہے یہ ختم نہیں ہو۔
کابل جانے سے قبل گزشتہ بدھ قومی سلامتی کمیٹی میں بھی افغانستان پر مشاورت ہوئی ہے۔ سیکیورٹی ایشو ہونے کی وجہ سے اس تنازع نے جو بھی شکل اختیار کرنی ہے اس کی سمت تو پاکستانی فوج ہی متعین کرے گی۔ ایسے میں وزیراعظم کے دورے کے دوران کیا پیش رفت ہو سکتی ہے، تمام تر نظریں اس پر مرکوز ہیں۔ افغان ماضی کے مذاکرات کے کئی راؤنڈ سے اکتائے ہوئے ہیں، اس میں مزید تاخیر پاکستان کے بارے میں منفی جذبات میں اضافے کا ہی سبب بنے گی۔ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
یہ تھے بی بی سی اردو سروس کے پاکستان ایڈیٹر ہارون رشید۔ افغانستان کی حکومت ملک میں ہونے والے تشدد کا پاکستان کو ذمہ دار ٹھہراتی رہی ہے، ایسے میں دونوں ممالک کے لیے اس دورے سے کیا توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں؟ میں نے یہی سوال کیا پشاور میں مقیم افغان امور کے تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی سے۔
دیکھیں، یہ الزامات یک طرفہ نہیں ہیں۔ پاکستان کی حکومت کا بھی یہ الزام ہے کہ افغانستان میں 2009 کے بعد پاکستانی طالبان اور ان کے اتحادی تنظیموں کو پناہ ملی ہے اور وہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ افغانستان کی حکومت کا الزام تو بہت پرانا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے افغان طالبان یا حقانی نیٹ ورک کے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہیں کی۔ تو اس کے اوپر تو بات چیت پہلے بھی ہوئی ہے، اب بھی ہوگی، لیکن ایک جو کل کا واقعہ افغانستان کے بقول ہوا ہے وہ شاید کافی اس کے اوپر بات ہوگی۔ افغان حکومت نے کل الزام لگایا تھا کہ پاکستانی طیاروں نے افغانستان کے صوبے کونڑ میں ڈنگام کے ضلع میں کچھ بم گرائے تھے اور افغان حکومت نے اس کے اوپر احتجاج بھی کیا تھا۔ پہلے بھی افغان حکومت کہہ چکی ہے کہ پاکستانی علاقے سے ان کے علاقے میں گولہ باری ہوتی ہے، تو یہ ایک نئی بات ہے اور پاکستان کے اپنے ظاہر شکایات ہیں۔ تو یہ سارے جو موضوع ہیں ان کے اوپر بات ہوگی اور میرے خیال میں یہ بات چیت ہی ہوگی، کوئی فیصلہ شاید نہ ہو پائے۔
اچھا، افغانستان کے صدر اشرف غنی نے چند ماہ قبل طالبان کو ایک سیاسی جماعت تسلیم کرتے ہوئے ان کے ساتھ مذاکرات کا منصوبہ پیش کیا تھا، اور ماضی میں افغانستان پاکستان پر الزام عائد کرتا رہا ہے کہ اس نے طالبان جنگجوؤں کو اپنے یہاں اپنی سرزمین پر محفوظ پناہ گاہیں فراہم کر رکھی ہیں۔ تو کیا اب وہ طالبان سے مذاکرات کے لیے پاکستان سے مدد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟
ہاں بالکل، صدر اشرف غنی کی پالیسی میں تبدیلی آئی ہے۔ شروع میں جب وہ صدر بنے تھے 2014 کے آخر میں، تو انہوں نے پاکستان کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ طالبان کے ساتھ بات چیت، تو پھر ایسا نہیں ہو سکا اور پھر تعلقات بگڑ گئے۔ اس کے بعد اشرف غنی نے کہا کہ وہ پاکستان سے کبھی نہیں کہیں گے کہ وہ ان کی طالبان سے بات کروائے۔ لیکن ابھی پچھلے سال کے آخر میں جب پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ افغانستان گئے، اس کے بعد سے شاید تعلقات کچھ بہتر ہوئے ہیں، الزام تراشی بھی کم ہو گئی ہے، کافی دورے ہوئے ہیں سول اور فوجی حکام کے، اور ابھی اشرف غنی کا رویہ تبدیل ہو گیا ہے۔ وہ پھر سے پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، تو اس موضوع کے اوپر بھی بات ہوگی۔ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کوشش کر سکتا ہے لیکن طالبان کے اوپر ان کا کوئی ایسا اثر نہیں ہے کہ وہ ان کو مجبور کر سکیں۔
پاکستان کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کے مبینہ مذاکرات کرانے میں مدد دے سکتا ہے، اور جب ماضی میں اس نے ایسا کرنے کی حامی بھری تھی تو ملا عمر کی موت کی خبر اور پھر ملا منصور کی ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد مذاکرات کے امکان ختم ہو گئے تھے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خطے میں ایسی طاقتیں موجود ہیں جو نہیں چاہتی ہیں کہ پاکستان کا افغانستان میں کوئی رول ہو اور اس علاقے میں استحکام آئے؟
دیکھیں، یہ امریکہ اور افغانستان اور ان کے اتحادی وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ایک رول ہے، پاکستان کا طالبان کے اوپر اثر ہے، اور پاکستان نے پہلے بھی ایک بار 2015 میں جولائی میں مری میں افغان طالبان اور افغان حکومت کی بات چیت کروائی تھی، لیکن اس کے بعد سے حالات تبدیل ہو گئے، جنگ میں اضافہ ہو گیا، پھر صدر ٹرمپ آئے، ان کی جو نئی پالیسی ہے وہ ایک جنگ کی پالیسی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ طالبان کو شکست دیں یا ان کو کمزور کریں تاکہ وہ مجبوراً افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں۔ تو ابھی طالبان نے کوئی جواب نہیں دیا صدر اشرف غنی کی اس پیشکش کا کہ وہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ طالبان نے نہ انکار کیا ہے نہ اقرار کیا ہے، لیکن اس دوران کچھ ایسے بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں جس سے میرے خیال میں امن کی منزل مزید دور ہو گئی ہے۔ ایک تو قندوز کا واقعہ ہے، مدرسے کے اوپر جو افغانستان کی فضائیہ نے بمباری کی ہے اور اس میں کئی عام لوگ مارے گئے ہیں
جی.
اس کے بعد سے مجھے لگتا یہ ہے کہ طالبان کا رویہ مزید سخت ہو جائے گا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ابھی جو سردیاں ختم ہو گئی ہیں گرمیاں شروع ہو رہی ہیں, اور اس سال ہمیشہ ایسا ہوتا ہے ہر سال اس مہینے میں خاص طور پہ اپریل میں کہ طالبان اپنی نئی ایک جنگی کمپین شروع کرتے ہیں, تو وہ بھی اس کا بھی وقت قریب ہے. اور پہلے ہی امریکہ کی طرف سے بھی کافی فوجی کاروائیاں ہو رہی ہیں, بمباری ہو رہی ہے, افغان فوج اور فضائیہ بھی کافی ایکٹیو ہے. تو لگ تو یہ رہا ہے کہ جنگ کی تیاری ہو رہی ہے, امن کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہو رہی.
رحیم اللہ صاحب, آپ کو یاد ہوگا حال ہی میں افغانستان میں نیٹو افواج کے امریکی کمانڈر نے کہا تھا کہ روس طالبان کو اسلحہ مہیا کر رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں اگر پاکستان افغانستان کی حکومت کی مدد کرنا بھی چاہے تو کیا کر پائے گا؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ روس نے ان الزامات کی تردید کی ہے, اور یہ الزام ایران کے اوپر بھی لگتا ہے, وہ بھی تردید کر چکا ہے, پاکستان نے بھی انکار کیا ہے. لیکن ظاہر ہے افغانستان میں بیرونی مداخلت ہو رہی ہے. وہاں پہ ایک تو ملکوں کی طرف سے مختلف ملک مداخلت کر رہے ہیں, اور یا پھر یہ جو وہاں پر غیر ریاستی جو گروپ ہیں, تنظیمیں ہیں, تو وہ بھی ظاہر ہے امن کے حق میں نہیں ہیں. تو میرے خیال میں ابھی یہ ہے کہ یہ مشترکہ ایک منصوبہ ہونا چاہیے اور ہوگا, پاکستان اکیلے یہ نہیں کر سکتا. جو چار ملکوں کا ایک گروپ بنا تھا, افغانستان, پاکستان, چین اور امریکہ, اس نے بھی کافی کوشش کی تھی لیکن اس سے بھی کوئی بات آگے نہیں بڑھ سکی. میرے خیال میں اب یہ ہے کہ یہ سارے ملک جو ہیں اگر یہ مل کر کوشش کریں, اور افغان حکومت جو ہے وہ طالبان کا جو سب سے بڑا اور اصلی مطالبہ ہے غیر ملکی فوجوں کی افغانستان سے واپسی, اس کا ذکر اشرف غنی نے اپنی پیشکش میں نہیں کیا تھا, تو اس کے اوپر بھی کوئی بات ہو جائے, اس کو بھی ایجنڈے میں شامل کر لیا جائے, تو پھر ممکن ہے طالبان بھی سوچیں اور وہ مذاکرات کی میز کے اوپر آئیں.
یہ تھے پشاور میں مقیم افغان امور کے تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی. اور اب چلیے رخ کرتے ہیں انڈیا کا. انڈیا میں حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر امت شاہ نے کہا ہے کہ ان کی حکومت کے دور میں فوج نے پاکستان کے خطے میں داخل ہو کر جو کارروائی کی تھی اس سے انڈیا کے بارے میں دنیا کا نظریہ بدل گیا ہے. بی جے پی کے یوم تاسیس کے موقع پر امت شاہ نے کہا کہ اپوزیشن وزیر اعظم نریندر مودی کی مقبولیت سے خوف زدہ ہے اور اسے آئندہ پارلیمانی انتخابات میں منہ کی کھانی پڑے گی. تفصیلات کے ساتھ دلی سے ہمارے ساتھی شکیل اختر.
حکمراں پارٹی بی جے پی کے 38ویں فاؤنڈیشن ڈے کے موقع پر ممبئی میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے صدر امت شاہ نے کہا کہ مودی حکومت کے آنے کے بعد ملک میں ترقی کا ایک نیا باب شروع ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ کانگریس کے دور میں نہ صرف ملک کافی پیچھے رہ گیا تھا بلکہ ملک کی سرحدیں بھی محفوظ نہیں تھیں.
ہماری سرکار آئی, مودی جی پردھان منتری بنے, اوری پر حملہ ہوا, 12 جوانوں کو زندہ جلا دیا گیا, سارا دیش سوتا تھا, اب کیا ہوگا, ہتاشا, نراشا, غصہ. مگر اس بار نریندر مودی سرکار تھی, سونیا منموہن کی سرکار نہیں تھی. 10 ہی دن میں نریندر مودی جی نے فیصلہ کیا اپنے جوان پاکستان کی سیما میں گھس کر سرجیکل سٹرائک کر اپنے جوانوں کا بدلہ لے کر واپس آئے.
امت شاہ نے کہا کہ انڈین فوج کی سرجیکل سٹرائک کے بعد انڈیا کے بارے میں پوری دنیا کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے.
یہی ایک گھٹنا سے دنیا کو ہندوستان کو دیکھنے کا نظریہ بدلا ہے. امریکہ اور اسرائیل کے بعد اپنا بدلا اگر کوئی ایک دیش لے سکتا ہے تو مودی جی کے نیتروتو میں بھارت دے سکتا ہے. یہ بات نریندر مودی جی نے ضد کر دکھائی.
انہوں نے بی جے پی کے کارکنوں سے کہا کہ 2009 کے پارلیمانی انتخابات کے لیے وہ ابھی سے سرگرم ہو جائیں. انہوں نے کہا کہ وزیراعظم مودی کی قیادت میں بی جے پی پوری اکثریت کے ساتھ دوبارہ اقتدار میں آئے گی. امت شاہ نے حزب اختلاف کی جماعتوں کا متحدہ محاذ بنانے کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا,
مودی جی کی جو باڑھ آئی ہے نا, باڑھ, اس کے ڈر سے سانپ, نیولا, کتی, کتا, بلی سب اکٹھا ہو کر چناؤ لڑنے کا کام کر رہے ہیں.
پارلیمانی انتخابات 2019 میں ہونے ہیں لیکن بی جے پی ابھی سے ہی سرگرم ہو گئی ہے. گزشتہ انتخابات میں اس وقت کی حکمراں جماعت کانگریس کے خلاف عوام میں زبردست بیزاری تھی اور بی جے پی پہلی بار اپنے زور پر اکثریت میں آئی تھی, لیکن اقتدار میں آنے کے بعد बीजेपी के लिए इस बार सूरतेहाल उतनी आसान नजर नहीं आती जितनी गुज़िश्ता इंतखाबात में थी। शकील अख्तर, बीबीसी दिल्ली।
और यहाँ आपको बताते चलें कि जोधपुर की सेशन कोर्ट ने बॉलीवुड स्टार सलमान खान की जमानत का फैसला सनीचर तक के लिए मुलतवी कर दिया है। सलमान खान को गुज़िश्ता रोज हिरणों के शिकार के मामले में 5 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उन्होंने सेशन कोर्ट में जमानत पर रिहाई के लिए दरख्वास्त दाखिल कर रखी है। अदाकार सलमान खान के वकील महेश बोड़ा ने बताया कि अदालत में जमानत पर बहस मुकम्मल हो चुकी है। उन्होंने बताया कि सेशन कोर्ट में उन्होंने ये दलील पेश की कि जिली अदालत का जुमेरात का फैसला बिल्कुल गलत है और इसमें बास गवाह ऐसे पेश किए गए थे जिनकी गवाही एक मुतालिका मामले में मुस्तरद कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल का किरदार और तौर तरीके बहुत अच्छे हैं, इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। सैरबीन अभी जारी है।
हमारे नामा निगार करिया करिया गाँव गाँव
रही म्यार खान में लाशों के हमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम, बीबीसी क्वेटा।
शुमाइला जाफरी, बीबीसी नकियाल सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान, बीबीसी पिशावर।
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा। हारून रशीद, बीबीसी इस्लामाबाद।
जहाँ खबर है वहाँ हमारा नामा निगार है।
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीव ओकीफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब्दुल रशीद शकूर, बीबीसी दुबई।
कौमी असेंबली का इजलास कल फिर होगा। शहजाद मलिक, बीबीसी इस्लामाबाद।
और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
और अब खेलों की खबरें सुनिए उबैद मलिक से।
इस्लामाबाद में जारी टेनिस डेविस कप में आज होने वाले दूसरे सिंगल्स मुकाबले में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान के अकील खान ने उज़्बेकिस्तान के संजर फाजियाव को 7-6, 6-4 और 6-4 से शिकस्त दी। इससे कबल आज ही के दिन होने वाले पहले सिंगल्स मैच में उज़्बेकिस्तान के डेनिस ने पाकिस्तान के आसामुल हक कुरैशी को 7-6 और 6-4 से शिकस्त दी। 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में जारी हैं। इन गेम्स में अब तक ऑस्ट्रेलिया 14 तलाई तमगों के साथ पहले, इंग्लैंड 9 के साथ दूसरे, जबकि कनाडा 2 तलाई तमगों के साथ तीसरे नंबर पर है। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान ने अब तक सिर्फ एक कांसे का तमगा जीता है। ये तमगा गुजरांवाला के 18 साल तलहा तालिब ने वेट लिफ्टिंग मुकाबले की 62 किलोग्राम कैटेगरी में हासिल किया। इसी इवेंट में मर्दों के हॉकी मुकाबले में कल पाकिस्तान अपने रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगा। इससे पहले पाकिस्तान और वेल्स के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। पाकिस्तान की जानिब से गोल मुबशिर अली ने प्लेंटी कॉर्नर पर किया। मॉन्ट्री ओपन टेनिस के मुकाबले में आलमी नंबर 136 नामी ब्रॉडी को हंगरी की थामिया बाबू के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा है। थामिया ने उन्हें 6-3, 6-7 और 7-5 से शिकस्त दी। फुटबॉल चैंपियनशिप में आज कार्डिफ सिटी का मुकाबला वुल्वरहैम्पटन वैंडरर्स से होगा। इन दिनों इंग्लैंड की खवातीन क्रिकेट टीम भारत के दौरे पर है, जहां आज नागपुर में खेले जाने वाले पहले एक रोजा मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और भारत को 49.3 ओवर्स में जीतने के लिए 208 रन का हदफ दिया। इंग्लैंड की जानिब से फॉन विल्सन ने सबसे ज्यादा 78 बॉल्स पर 45 रन बनाए, जबकि भारत ने मुकर्रर हदफ आखिरी ओवर में 9 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। भारत की जानिब से समृति मंधाना ने 109 बॉल्स पर 86 रन की शानदार इनिंग खेली।
खेलों की खबरें पेश कर रहे थे उबैद मलिक। साबिक वजीर आजम और हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की तरफ से मुल्क में होने वाले आम इंतखाबात बरवक्त करवाने के बयान का खैर मकदम किया है। इस खबर की तफसील सैरबीन में आगे चलकर आपको सुनवाएंगे। यहां सैरबीन अपने निस्फ को पहुंचा। अहम खबरों का खुलासा सुनिए नादिया सुलेमान से।
पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के दौरे काबुल के मौके पर अफगान सदर ने ऐलान किया है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एतमाद की फ़जा को बहाल करने के लिए हर तरह के इकदाम का खैर मकदम किया जाएगा। فلسطین کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل اور غزہ کی سرحد پر اسرائیلی فائرنگ سے 2 فلسطینی مظاہرین ہلاک جبکہ 250 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ برطانیہ میں اعصاب متاثر کرنے والے کیمیکل کا شکار ہونے والے سابق روسی جاسوس سرگئی اسکریپال کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ چین نے کہا ہے کہ وہ امریکی صدر کی جانب سے 100 ارب ڈالر مالیت کی چینی مصنوعات پر مزید محصولات عائد کرنے کی دھمکی کا بھرپور جواب دے گا۔ جنوبی کوریا کے سابق صدر پاک گن ہے کو بدعنوانی، رشوت اور اختیارات کے غلط استعمال کے مقدمات میں 24 سال قید کی سزا دی گئی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سابق وزیر اعظم اور حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی طرف سے ملک میں ہونے والے عام انتخابات بر وقت کروانے کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ چیف جسٹس اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو عام انتخابات میں یکساں مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ تفصیل سنیے اسلام آباد سے شہزاد ملک کی اس رپورٹ میں۔
جمعے کے روز احتساب عدالت کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف نے کہا کہ اگر انتخابات میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھنے کی کوشش کی گئی تو اس کا سخت رد عمل بھی سامنے آ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کسی مخصوص طبقے کا نہیں ہے بلکہ یہ چاروں صوبوں پر مشتمل ایک ملک ہے جس پر کسی طبقے کی اجارہ داری کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ نواز شریف نے کہا کہ انہیں تو سپریم کورٹ نے محض اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کر دیا، جبکہ دوسری طرف عمران خان کی طرف سے سب کچھ تسلیم کرنے کے باوجود انہیں رعایت دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے سپریم کورٹ سمیت تمام اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔
جو بلوچستان کی اسمبلی میں جو کچھ ہوا ہے کون لے کے آیا ہے وہ نو کانٹیسٹ ووٹ؟ کیا سپریم کورٹ اس کا سو موٹو کوئی ایکشن لیا؟ اس کا سو موٹو کو نوٹس لیا؟ لینا چاہیے تھا۔ اور پھر یہاں پر جو چیئرم بنا سینٹ کا کس طرح سے بنا، کون سے ووٹ جو ہے وہ خریدے گئے، کون سے ووٹ بیچے گئے، کیا اس کا کوئی سو موٹو نوٹس لیا سپریم کورٹ نے؟ نہیں لیا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب ان کو پھر دیکھنی چاہیے کہ جہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں الیکشن ڈیلے نہیں ہونے دوں گا، کوئی گنجائش نہیں آئین میں۔
میاں نواز شریف نے کہا کہ چیف جسٹس کو اس بات کا بھی نوٹس لینا چاہیے کہ نیب کے اہلکار ان کی جماعت کے کارکنوں کو ہراساں کر رہے ہیں تاکہ عام انتخابات سے پہلے ان کے خلاف کارروائی کر کے حکمراں جماعت کی ساکھ کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ انہوں نے تجویز دی کہ نیب کے قوانین کو عام انتخابات کے انعقاد تک معطل کر دیا جائے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ وہ ملک میں کسی احتجاج کی کال نہیں دینا چاہتے کیونکہ اس وقت ملک کسی بھی احتجاج کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ اگر انہیں جیل میں بھی ڈال دیا گیا تو وہ وہاں سے بھی ووٹ کے تقدس سے متعلق کال دیں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بڑی تعداد میں عوام ان کی اس کال پر سڑکوں پر آئیں گے۔ واضح رہے کہ پاکستان کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ جمہوری عمل کو کمزور کرنے اور کسی بھی ماورائے آئین اقدام کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
میرے ہوتے ہوئے ایز چیف جسٹس آف پاکستان ایک ٹرسٹ ہے جو آپ نے اور قانون نے اور آئین نے اور پیپل آف پاکستان ہیز انٹرسٹڈ ٹو می، میں اس ٹرسٹ کو بریچ نہیں کروں گا۔ دیٹس دی اونلی آنسر۔ آپ اگر جانتے ہیں کہ آئین میں گنجائش نہیں ہے الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کی تو الیکشن میں بالکل گنجائش نہیں ہوگی، اگر اس میں گنجائش ہے آئین میں تو گنجائش ہو جائے گی۔ مجھے فی الوقت یہی نظر آ رہا ہے جتنا آئین میں نے پڑھا تھوڑا پڑھا کہ اس میں گنجائش بالکل نہیں۔
دوسری طرف نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف دائر مقدمات کی سماعت کرنے والے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر بیمار پڑ گئے ہیں جس کی وجہ سے جمعے کے روز ان ریفرنس پر کوئی عدالتی کارروائی نہیں ہو سکی۔ سابق وزیراعظم اور ان کے بچوں کے خلاف دائر ریفرنس کی سماعت اب 9 اپریل کو ہوگی۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ملک میں ٹیکس اصلاحات کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جن پاکستانی شہریوں کے اثاثے پاکستان سے باہر ہیں وہ 2% جرمانہ ادا کر کے ایمنیسٹی اسکیم کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اسی موضوع پر میں نے بات کی اسلام آباد میں مقیم سینئر صحافی خالق قیانی سے اور ان سے میں نے یہ پوچھا کہ ابھی تو بجٹ آنے میں 2 ماہ بچے ہیں تو ایسے موقع پر ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم لانے کا کیا مطلب ہے، حکومت اس سے کیا حاصل کرنا چاہ رہی ہے؟
لیکن سب سے بڑی بات تو وہ حاصل یہ کرنا چاہتی ہے کہ ایک پاپولسٹ اسکیم اناؤنس کی جائے جس سے یہ امپریشن دیا جائے کہ جی ہم عوام کے لیے، لوگوں کے لیے بڑی سہولتیں دینا چاہ رہے ہیں، اور وہ اگر ان کے پاس کوئی ایسٹس ہیں جو انہوں جو آج تک وہ کسی وجہ سے ڈکلیئر نہیں کر سکے تو ڈکلیئر کریں اور اس میں کچھ ایک نامینل سا ٹیکس دے دیں، یا کوئی باہر اگر کسی کے پاس ایسٹس ہیں وہ پاکستان میں لانا چاہتا ہے تو وہ لے آئے۔ آپ کو ذہن میں ہوگا کہ پاکستان کے جو انٹرنیشنل ریزروز ہیں اس وقت وہ کافی لوئر لیول پہ ہیں, کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں. تو ایک تو گورنمنٹ کا خیال یہ ہے کہ شاید ادھر سے اگر فنڈز آئیں گے تو ہمیں مارکیٹ سے بارو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, تو ہمارے پاس فارن ایکسچینج کچھ آ جائے گا, کچھ ٹیکس آ جائے گا, اور ساتھ ہی چونکہ انہوں نے جو انکم ٹیکس ریٹس ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی ریفارم کرنے کی کوشش کی ہے, تو ایک پاپولر, وہ بھی ایک پاپولر اسٹیپ ہے کہ جی جو لوور کلاس ہے, جو 12 لاکھ اینول انکم ہے جس کی, اس کو ہم اس کے اوپر ٹیکس کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے.
یعنی صاحب, منی لانڈرنگ پاکستان کے قانون کے مطابق ایک جرم ہے. اب یہ ہے کہ اگر ایک شخص غیر قانونی طریقے سے دولت حاصل کر کے ملک سے باہر لے جائے اور اب صرف 2% ادا کر کے اس کو قانونی قرار دلوا دیں اور ہر قسم کی کارروائی سے بچ جائیں, تو کیا اس سب سے آپ لوگوں کو یہ ترغیب نہیں دے رہے ہیں کہ غیر قانونی طریقے استعمال کر کے دولت کمائیے اور 2% ادا کر کے پوتر ہو جائیے؟
دیکھیں, ایک کلیئرلی ایک تو 3 کیٹیگریز انہوں نے اس کو ایکسکلوڈ کیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس سے بینیفٹ نہیں لیں گے. اس میں ایک جو ٹیرر فائنینسنگ والے ہیں, ایک جو منی لانڈرنگ والے ہیں, یا اس سے ملتے جلتے جو اور بزنسز ہیں ان کے لیے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اس قسم کی ایمنسٹی اسکیمز جو ہیں وہ ٹو بگن ود یہ اس ٹیکس کلچر کے خلاف ہیں کہ کو بندہ اگر پچھلے 10 سال سے اگر کوئی ٹیکس دے رہا ہے تو اس نے کیا گناہ کیا ہے کہ جی آپ 10 سال بعد ایک نئی لاٹ کریٹ کریں گے جس کو آپ کہیں گے جی آپ نامینل ٹیکس دو. پاکستان میں اس وقت جو افیکٹو ٹیکس ریٹس ہیں, انکم ٹیکس ہیں, وہ 30-32% تک جاتے ہیں. تو ایک طرح کی یہ ناانصافی تو ہے ان ٹیکس آنر ٹیکس پیئر کے ساتھ جو ایک عرصے سے اپنا ڈاکومنٹڈ بھی ہیں, ٹیکس پے بھی کر رہے ہیں, اور ان کے اوپر آپ یوٹیلیٹیز کے تھرو انڈائریکٹ ٹیکسز بھی لگا رہے ہیں اور ان کے اوپر سر چارجز بھی لگا رہے ہیں. اصولی طور پہ یہ ایک فلاڈ سلسلہ ہے.
جی, اب دنیا کے کئی ممالک میں دیکھا جا رہا ہے کہ ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں جہاں غیر قانونی طریقوں سے حاصل کی گئی دولت کو رکھنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور بنا دیا گیا ہے. تو کیا یہ سب اسکیم کا مقصد کسی مخصوص گروہ کو مدد کرنا تو نہیں ہے؟
بیسیکلی یہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. بینیفٹ تو پتہ نہیں اس میں کوئی لے سکے گا یا نہیں, لیکن اس سے یہ فائدہ ضرور اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ جو او ای سی ڈی کا جو کوآپریشن ہے اس میں جو مختلف لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹیکس ڈیٹیل یا ایسٹس کی ڈیٹیل جو ہیں وہ شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں, اور وہ ایک دوسرے کے اپنے اپنے ملک میں اگر اس طرح کی ٹائٹننگ کرنا شروع کر دیں, تو اس سے اگر کوئی بندہ وہاں پہ یورپ میں یا مڈل ایسٹ میں یا یو ایس میں یا کہیں بھی وہ خطرہ محسوس کرتا ہے کہ جی کسی سٹیج کے اوپر اس سے پوچھا جائے گا, تو اٹس بیٹر فار ہم ٹو یا ہر ٹو ڈکلیئر ایسٹس ان پاکستان اور وہ اس سے بچ جائے. تو ایک مطلب بیسیکلی اس سے یہ فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جی کچھ فارن ایکسچینج ریزرو جو ہے وہ پاکستان میں آ جائے, جو جس کے اس وقت پاکستان کو اشد ضرورت ہے.
یہ تھے سینئر صحافی خالق کیانی. اور اب بات کرتے ہیں چین اور امریکہ کی. امریکی صدر کی جانب سے چین کے خلاف مزید $100 ارب کے محصولات عائد کرنے کی دھمکی کے رد عمل میں کہا گیا ہے کہ چین اپنے مفاد کے دفاع کے لیے کوئی بھی قیمت چکانے سے نہیں ہچکچائے گا. نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار.
امریکہ نے چین سے درآمد کی جانے والی سینکڑوں اشیاء پر $50 ارب کا محصول یا ٹیرف عائد کرنے کے بعد $100 ارب مزید شامل کرنے کا عندیہ دیا ہے, جس پر چین نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیجنگ بھی تجارتی جنگ میں پیچھے نہیں ہٹے گا. چین کی وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ چین اپنے مفادات کا دفاع ہر قیمت پر کرے گا. چینی وزارت تجارت کے ترجمان گوفنگ نے کہا کہ چین لڑائی نہیں چاہتا لیکن تجارتی جنگ سے خوفزدہ بھی نہیں.
اگر امریکہ چین اور عالمی برادری کی جانب سے مخالفت کو نظر انداز کرتا ہے اور یک طرفہ اور تحفظاتی اقدامات پر اصرار کرتا ہے تو چین بھی کوئی قیمت چکانے سے نہیں ہچکچائے گا اور اپنے ملک اور عوام کے مفادات کے دفاع کے لیے ثابت قدمی کے ساتھ ضرور جواب دے گا.
امریکہ کی جانب سے حالیہ تجویز چین کی جانب سے 106 اہم امریکی مصنوعات پر محصول عائد کرنے کے بعد دی گئی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ چین کی جانب سے ناجائز جوابی اقدامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے امریکی تجارتی نمائندہ تنظیم سے درخواست کی ہے کہ وہ چینی مصنوعات پر $100 ارب مالیت کے اضافی ٹیکس نافذ کرنے کا جائزہ لیں. امریکی صدر کے حالیہ اعلان کے رد عمل میں چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کا کہنا ہے
چین اور امریکہ دو عالمی طاقتوں کی حیثیت سے ایک دوسرے کو برابری اور احترام کی بنیاد پر برتاؤ کرنا چاہیے۔ چین کے خلاف تجارتی پابندیوں کی بڑی چھڑی لہرانے سے امریکہ نے غلط ہدف کا انتخاب کیا ہے۔ بین الاقوامی برادری کو اس طرح کے خلاف قانون اور یک طرفہ اقدامات کا مل کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ عالمی اقتصادی ترقی کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے سے ان لوگوں کو کچھ سمجھ آئے گی جو یہ سوچتے ہیں کہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی انتخابی مہم کے دوران اس امر کو اٹھاتے رہے کہ امریکہ کے تجارتی خسارے کو کم کیا جانا چاہیے۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اضافی محصولات عائد کرنے کے اقدام کی وجہ پر بات کرتے ہوئے کہا تھا،
I view them as a friend. I have tremendous respect for President Xi.
میں انہیں اپنا دوست سمجھتا ہوں اور صدر شی کی بہت عزت کرتا ہوں۔ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ شمالی کوریا کے معاملے میں وہ ہماری بہت مدد کر رہے ہیں، لیکن ہمیں 504 ارب ڈالر تجارتی خسارہ ہوا ہے۔ یہ خسارہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے اور اب یہ برداشت سے باہر ہو چکا ہے۔
تجزیہ کاروں نے عالمی معیشت اور منڈیوں میں تجارتی جنگ چھڑنے کے خطرے کے بارے میں خبردار کیا ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان پسے پردہ ہونے والے مذاکرات انتہائی اہم ہیں۔ حالیہ ہفتوں میں دونوں ممالک کے درمیان تجارتی کشیدگی سے عالمی منڈیوں میں عدم استحکام دیکھا گیا ہے۔ تاہم آج ایشیا کی تجارتی منڈیوں میں ظاہر ہونے والے رد عمل سے اشارہ ملتا ہے کہ سرمایہ کار حالیہ تجارتی بحران سے متاثر نہیں ہوئے ہیں۔ ہانگ کانگ کی ہینگ سینگ انڈیکس میں 1% اضافہ دیکھا گیا، جبکہ جاپان کے نیکے انڈیکس میں کچھ کمی ہوئی۔
یہ تھی نازیہ گلزار۔ فلسطینی انتظامیہ کے حکام کا کہنا ہے کہ آج غزہ اور اسرائیل کی سرحد پر فلسطینی مظاہرین اور اسرائیلی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں 1 فلسطینی ہلاک اور 80 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ میں محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ پچھلے 1 ہفتے میں 22 فلسطینی مارے گئے ہیں، جن میں وہ 16 بھی شامل ہیں جو پچھلے جمعے کو مظاہروں میں اسرائیلی فورسز کی فائرنگ میں مارے گئے تھے۔ تاہم اسرائیل کا کہنا ہے کہ مارے جانے والوں میں بیشتر عسکریت پسند شامل تھے۔ تفصیل سنیے فراز ہاشمی سے۔
آج بھی غزہ اور اسرائیل کی سرحد پر مظاہرین اور اسرائیلی افواج کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ یہ دوسرا جمعہ ہے جس میں احتجاج کا یہ سلسلہ جاری رکھا گیا۔ حالانکہ اسرائیل نے واضح کیا ہے کہ اس کی افواج مظاہرین پر اوپن فائر کی پالیسی جاری رکھیں گی۔ پچھلے جمعے یعنی 30 مارچ کو بھی اسی طرح کے احتجاج کے نتیجے میں ہونے والے جھڑپوں میں 16 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ فلسطینیوں نے اس احتجاجی سلسلے کو دی گریٹ مارچ آف ریٹرن یعنی واپسی کا اہم مارچ قرار دیا ہے۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ ان کو اپنی آبائی زمینوں پر واپس جانے کی اجازت دی جائے جو اسرائیل کے زیر قبضہ ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے احتجاج کرنے والے افراد کی ٹانگوں پر گولیاں ماری اور مظاہرین نے ٹائر جلا کر اور پتھراؤ کر کے حالات بگاڑے۔ اسرائیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ عسکریت پسند گروپ حماس حملہ کرنے کے لیے یہ ریلیاں نکال رہی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ سپاہیوں کو گولیاں چلانے کے بارے میں دیا گیا حکم بین الاقوامی تنقید کے باوجود تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے نہتے مظاہرین پر گولی چلائی، جن سے اسرائیلی فوج کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے کہا کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت شہریوں کے خلاف اسلحے کو صرف خصوصی حالات میں استعمال کیا جانا چاہیے جب کوئی سنگین خطرہ درپیش ہو۔ اسرائیل میں حقوق انسانی کی تنظیم بیت السلم نے اسرائیلی فوجیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر مسلح مظاہرین پر فائرنگ کرنے سے انکار کر دیں۔ تاہم امریکہ نے مظاہروں کے سلسلے میں فلسطینیوں سے کہا ہے کہ وہ پرامن احتجاج کریں اور غزہ اور اسرائیل کی سرحد پر باڑھ سے 500 میٹر دور رہیں۔
تفصیلات پیش کر رہے تھے فراز ہاشمی۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد کا احتجاجی دھرنا 6ٹے روز بھی جاری رہا۔ یہ دھرنا ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد کی ٹارگٹ کلنگ کے حالیہ واقعات کے خلاف دیا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
یہ دھرنا علمدار روڈ پر دیا جا رہا ہے۔ احتجاجی دھرنا 6 روز قبل ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے اس ٹیکسی ڈرائیور کی ہلاکت کے بعد شروع کیا گیا تھا، جن پر نامعلوم مسلح افراد نے کوئٹہ شہر کے مصروف ترین علاقے کنداری بازار میں حملہ کیا تھا۔ اس حملے میں ایک شخص زخمی بھی ہوا تھا۔ دھرنے میں خواتین اور بچے بھی شریک ہیں۔ حقوق انسانی کے لیے کام کرنے والی کارکن جلیلہ ایدر ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ دھرنا ٹیکسی ڈرائیوروں اور محنت کشوں نے شروع کیا ہے۔
یہ دھرنا
دھرنا جو ہے بلوچستان کے ٹیکسی ڈرائیور اور رکشا ایسوسی ایشن نے دی ہے, کیونکہ آئے دن ان کا قتل عام جاری ہے.
ہزارا قبیلے کے افراد کوئٹہ کے مغرب میں مری آباد اور مشرق میں بروری روڈ پر ہزارا ٹاؤن کے علاقے میں رہائش پذیر ہیں. انہیں ان علاقوں میں نشانہ بنانے کے علاوہ ان دونوں علاقوں کے درمیان آمد و رفت کے دوران بھی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. جلیلہ ایدر کہتی ہیں کہ شدت پسندی کے واقعات میں محنت کش اور تاجر سب سے زیادہ متاثر ہوئے.
اس نسل کشی میں سب سے زیادہ نقصان محنت کشوں نے اٹھایا, جس میں سبزی فروش اس کے علاوہ جو ہے دکاندار, تاجر, نچلے طبقے کے مزدور سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں.
ایک اور خاتون کا یہ کہنا تھا کہ دھرنے میں شریک لوگ امن کے لیے جمع ہوئے ہیں,
اور یہ ہماری کوشش ہے کہ یہ آخری دھرنا ہے, ہم کبھی اس میں نہیں ہیں, اور یہ جو لوگ جمع ہوئے ہیں کسی کے خلاف نہیں جمع ہوئے, یہ صرف امن کے لیے جمع ہوئے.
اگرچہ ہزارا قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد پر حملوں کا سلسلہ کمی و بیشی کے ساتھ جاری ہے, تاہم سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد کے تحفظ کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں, جن کی وجہ سے ان پر حملوں میں بہت زیادہ کمی آئی ہے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
لائٹس, کیمرا, ایکشن.
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا, دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں. کہ میں ہوں ہیرو
تیرا. باکس آفس کا بادشاہ کون, فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کم بخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں اور اس کو بھلا سکیں.
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں, بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں, فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز, پردے کے پیچھے کیا ہے, سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ.
سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں, اور اب وقت ہے ہمارے ہفتہ وار سلسلے کھیل کے میدان سے کا. ترتیب و پیشکش عبدالرشید شکور.
یہ لڑکے ابھی کھیل رہے ہیں, انہیں لڑکوں کو پورا سال بھرپور موقع دیا جائے.
ون ڈے کرکٹ ڈائی آؤٹ ہو گئی ہے یا ہم انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں اس میں؟
موسٹلی پلیئر جو ہیں ان کی زیادہ تر دور ہوتی ہے اسکالرشپ امریکہ میں لینے تک.
T20 میں ایک کے بعد ایک جیت, لیکن کیا ون ڈے کا بھی کسی نے سوچا امیروں کے بچے ٹینس کیوں کھیلتے ہیں, اور چیمپئنز لیگ کا کوارٹر فائنل مرحلہ؟ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. پی ایس ایل فائنل کے بعد کراچی میں ویسٹ انڈیز کے خلاف 3 T20 انٹرنیشنل بھی کھیلے جا چکے. یہ الگ بات ہے کہ نیشنل اسٹیڈیم میں شائقین کی تعداد اور پاکستان آنے والے ویسٹ انڈین کھلاڑیوں کی کوالٹی اور تجربے پر بہت کچھ کہا جا چکا ہے. یہ سوال کپتان سرفراز احمد سے بھی کیا گیا کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم دوسرے درجے کی تھی, یعنی بی ٹیم؟
پہلی بات تو سر, پی سی بی نے کسی کو بھی نہیں کہا تھا کہ اپنی ویک ٹیم بھیجیں, ہم نے تو ویسٹ انڈیز کی ٹیم بلائی تھی اور ہم نے تو پوری کوشش کی کہ ہم نے اچھی کرکٹ کھیلی. بات پہ کہ اصل میں کریڈٹ دینا چاہیے ہماری ٹیم کو, ٹیم جیسی بھی آئی تھی ہمارے لڑکوں نے اصل میں اچھا پرفارم کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے سب تمام لڑکے, بابر اعظم ہو گئے, حسن علی ہو گئے, عامر کھیلے یا حسین طلعت کھیلے, آئی تھنک لڑکوں نے بہت اچھی پرفارمنس کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی بات یہ غلط ہو جائے گی کہ ان کی بی ٹیم آئی تھی. جو 8 لڑکے تھے وہ اس وقت جو ہے وہ لاسٹ انہوں نے ویسٹ انڈیز کا ٹور کیا, اور 3 سے 4 لڑکے ایسے تھے جو کہ پی ایس ایل میں کھیل رہے تھے.
پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے کھلاڑی T20 ہی کھیلتے آئے ہیں, پہلے نیوزی لینڈ کے خلاف 2 میچز, پھر پی ایس ایل, اور اب ویسٹ انڈیز کے خلاف 3 میچوں کی سیریز. تو کیا ورلڈ کپ ذہن سے نکلا تو نہیں؟ اس کی تیاریاں کیسی ہو رہی ہیں؟ یہ سوال میں نے کپتان سرفراز احمد سے کیا.
دیکھیں جی, بالکل ٹیم جو ہے ابھی تک جو ہے بالکل صحیح سمت میں جاری ہے, اور کوشش یہی کر رہے ہیں کہ جن لڑکوں کو ہم لوگ پچھلے 2017 سے چیمپئنز ٹرافی سے لے کے چل رہے ہیں, تو انہیں لوگوں کو لڑکوں کو آلموسٹ لے کے چلا جا رہا ہے. 1-2 چینجز ضرور ہوتی ہیں ٹیم میں, لیکن کوشش یہی ہے جو لڑکے ابھی کھیل رہے ہیں انہیں لڑکوں کو پورا سال بھرپور موقع دیا جائے اور بھرپور کانفیڈنس دیا جائے, اور ان شاء اللہ اگر یہ لڑکے आगे जो आने वाली सीरीज है इसमें अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे तो 2019 से पहले इन्हीं लड़कों में से बेस्ट टीम इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के लिए खेलेगी।
मैंने तजिए के लिए साबिक फास्ट बॉलर वकार यूनुस को जहमत दी जो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज की कमेंट्री के लिए कराची में मौजूद थे। मेरा वकार यूनुस से पहला सवाल था कि पाकिस्तानी टीम T20 में एक के बाद एक सीरीज जीत रही है लेकिन टेस्ट और वनडे की कारकर्दगी इसके बिल्कुल बरक्स है, इसकी कोई खास वजह?
शॉर्टर वर्जन होगा तो उतनी फिटनेस की दरकार नहीं है, आपके लड़के नए हैं स्पेशली T20 में, मोर एनर्जेटिक हैं। आई थिंक द मेजर डिफरेंस जो पाकिस्तान का ऊपर जाने का वो नए लड़कों ने आके डाला है जिसमें फहीम अशरफ हैं, शादाब हैं, अब ये दो लड़के नए आए हैं आसिफ अली, और इस तरह नए लड़के आते हसन अली है, इस तरह नए लड़कों ने आके एक नई रूप फूकी है और जिसकी वजह से दे जेल वेल टुगेदर। वनडे क्रिकेट अभी भी थोड़ा लेंथी क्रिकेट है, उसमें थोड़ा टेक्निकलिटीज़ ज़्यादा आ जाती हैं, उसमें उसके लिए अभी ये उतने मेच्योर नहीं हैं लड़के, इसलिए प्रॉब्ली अभी हम वनडे में थोड़ा सा पीछे हैं, टेस्ट मैच में भी हम थोड़ा सा अभी टेस्ट मैच में हम एक्चुअली पीछे चले गए हैं, फॉल बैक किया, ऑफकोर्स यूनुस चला गया, मिसबा चला गया। पाकिस्तान को वनडे पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, वनडे की डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स पे फोकस करना पड़ेगा, जैसे हमने PSL में से T20 के लड़के निकाल सकते हैं तो हम डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट्स में बेहतर लड़के वहां से भी निकाले जा सकते हैं।
वकार यूनुस से मेरा अगला सवाल था कि वर्ल्ड कप अगले साल है तो क्या पाकिस्तानी टीम की तैयारी आलमी मुकाबले को जहन में रखते हुए सही समत में हो रही है?
इतनी ज्यादा T20 क्रिकेट देखी गई है कि वो आपको ऐसा लगता है कि जैसे वनडे क्रिकेट डाई आउट हो गई है या हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं इसमें। वनडे क्रिकेट का एक मेजर टूर्नामेंट होता है जो हर 4 साल बाद आता है और बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होता है, तो आया वह फीलिंग कि इसकी तैयारी में अगर तो उन्होंने 20-22-25 लड़के जितने भी सेलेक्ट करने हैं कर लिए हुए हैं and they're focusing on that, which is good, which is very good. I think it's a positive sign. Fitness पे काम करना शुरू किया, England में probably you want to go, England का tour है, उन लड़कों में से कुछ लड़के जाने चाहिए, या England tour से पहले हफ्ता 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन पहले private tour जो अपना पाकिस्तान के लड़के कुछ उसमें जाने चाहिए, उसके उन conditions में थोड़ी practice करनी चाहिए, तो I think ये सारी चीज़ें मुझे उम्मीद है plan की होंगी उसके, वो आपने उस पर वो फोकस कर रहे होंगे लड़के, तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम अच्छा करेगी।
वकार यूनुस से मैंने सीनियर क्रिकेटर्स के मुस्तकबिल के बारे में पूछा कि क्या मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक आपको वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आते हैं?
आई थिंक इम्पोर्टेंट है उनका, उनकी मौजूदगी ज्यादा जरूरी होगी क्योंकि जब आप बड़े टूर्नामेंट में जाएंगे बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेलेंगे तो एक्सपीरियंस विल काउंट। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि उनकी फिटनेस होनी चाहिए, ये नहीं हो सकता कि आप अनफिट हैं और आप कहें जी मैं बिकॉज आई एम सीनियर तो मुझे पिक किया जाए, तो आई हैव अ फीलिंग कि आपको उनको रखना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए लेकिन उनकी फिटनेस के साथ, अगर फिट नहीं है तो देन यू आर बेटर ऑफ विद द यंगस्टर्स।
पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान डेविस कप टेनिस का मुकाबला आज से इस्लामाबाद में शुरू हुआ है और पाकिस्तान एक मरतबा फिर जीत के लिए देख रहा है एसामुलहक और अकील खान की तरफ, क्योंकि एक तवील अरसे से यही दोनों खिलाड़ी पाकिस्तानी टेनिस की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए चल रहे हैं। मैंने माजी के मशहूर टेनिस खिलाड़ी हमीदुल हक से बात की और पूछा कि पहले तो ये बताइए कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के मैच की क्या अहमियत है?
70 साल में 3rd time है कि अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो हम लोग वर्ल्ड ग्रुप के क्वालिफायर राउंड में पहुंच जाएंगे। 1984 में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान पहुंचा था, वो जो हमने इस्लामुल हक के साथ मैंने हिस्ट्री क्रिएट की थी 84 में, तो उसको रिपीट किया था इस्लामुल हक और ककील खान ने 2005 में, तो अब 2018 में फिर चांस है 3rd time 70 साल की हिस्ट्री में पाकिस्तान की कि हम वर्ल्ड के जो है क्वालिफायर राउंड में पहुंच सकते हैं।
मेरा हमीदुल हक से अगला सवाल था कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन नौजवान खिलाड़ी तैयार नहीं कर सकी जो अकील खान और असामुल हक का बोझ कम कर सके?
मोस्टली जो हमारे जो जूनियर प्लेयर आते हैं जिनकी अच्छी रैंकिंग है पाकिस्तान में, नंबर 1 है जैसे शोएब है, ये ज्यादातर गरीब खानदान से इनका ताल्लुक है, तो अब वो यहाँ तक तो जहाँ तक पहुँच जाते हैं, अब जैसे 15 साल का लड़का है शोएब, इज जस्ट 15 ईयर ओल्ड और पाकिस्तान नंबर अंडर 18 है, मगर उसका फिर वही आ जाते हैं आगे कौन स्पॉन्सर करे, आगे तो गवर्नमेंट या टेनिस फेडरेशन का काम है तो उनको बाहर भेजे, उनको बाहर अकेडमीज में भेजे, ITF जूनियर टूर्नामेंट खिलवाए, तो वो पाकिस्तान में रह के फिर वो रह जाते होते हैं, आगे वो जा ही नहीं सकते। जो हमारे अमीर बच्चे हैं वो लोग बाहर जाके खेलते रहते हैं लेकिन आपको पता है फिर वो उनका जो जूनियर या जो मोस्टली प्लेयर्स हैं उनकी ज्यादातर दौड़ होती है स्कॉलरशिप अमेरिका में लेने तक, वो फिर वहाँ चले जाते हैं टेनिस की वजह स्कॉलरशिप ले लेते हैं उसके बाद वो वापस नहीं आते, ये बहुत प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे, क्योंकि जो गरीब लड़के हैं उनका खेलना बहुत मुश्किल है, उनको कोई स्पॉन्सर नहीं है, कोई उनका केयर नहीं करता।
हमीदुल हक से मेरा आखिरी सवाल था कि मौजूदा सूरत हाल कितनी मायूस कुन है और मुस्तकबिल आपको कैसा नजर आ रहा है?
जो फ्यूचर है वो बहुत डार्क लग रहा है, बिकॉज लास्ट 8 ईयर्स में बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ इनके बैकअप के लिए, कोई जूनियर नहीं तैयार हुआ। अभी भी है जो जूनियर है वो 19 साल का है लड़का जो नंबर अभी डेविस कप टीम में है मुजम्मल मुर्तजा, तो वो बहुत बड़ा गैप है बीच में। और मुझे तो लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के टेनिस में बहुत मुश्किलात पैदा होंगी, और ये 8 साल में कोई जूनियर लेवल पे कोई ठीक तरीके से ग्रास रूट लेवल पे कोई काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा गैप आ गया। पहले जैसे कोचेस थे या ऑफिशियल थे या प्लेयर्स थे, मैं स्ट्रेट फॉर्मर कहता हूँ, वो पागल पागल की हद तक काम करते थे। ऑफिशियल भी 24 आवर काम करते थे, कोचेस भी पागलों की तरह काम करते थे, जो प्लेयर्स थे उनमें भी वो भी दिन रात मेहनत करते थे। अब वो चीज़ मैं नहीं देख रहा आजकल के जूनियर्स में। आप इनको देखा, अगर पेरेंट्स का इंटरेस्ट है और थोड़ा बहुत बच्चे का शौक है तो फिर तो वो आगे चला जाएगा, अदरवाइज जो सिस्टम है ना, सिस्टम तो ना होने के बराबर है। तो ये चीज़ हम अफसोस तो बहुत होता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि अब हमारे ज़माने में 16 प्लेयर्स होते थे जो कोई भी किसी को भी जीत जाता था, और अब से आप देख रहे होंगे कि 20 साल से अकील खान को कोई जीत ही नहीं सका पाकिस्तान में, कोई भी नहीं जीत सका। सारे टूर्नामेंट वो 20 साल से जीत रहा है, और हर टूर्नामेंट उसने मोर देन 12 टाइम या 15 ईयर लगातार जीता है। तो ये देख के तो बहुत दुख होता है। हमारे ज़माने में आपको एक मिसाल दे दो, जनरल रहीमुद्दीन खान प्रेजिडेंट थे उस वक्त, तो उन्होंने कहा था कि जी ये 24 टूर्नामेंट साल के, उसमें जो 7 जीत जाएगा उसको उस 80s में 50,000 बोनस मिलेगा पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन की तरफ से। आप यकीन करें कि हम पूरा साल हम जोर लगाते थे, कोई प्लेयर भी 7 टूर्नामेंट नहीं जीत सकता था आउट ऑफ 24। वो 4-5 मैच जीत गया, 4-5 भाई थे, इस्लामुल्लाह जीत गए, रशीद मलक 2-4 जीत जाते थे, मुसफ जीत जाते थे, असीफ जीत जाते थे, तो इस तरह नादर अली खान, अल्ताफ हुसैन, मीर मोहम्मद, बहुत सारे प्लेयर होते थे।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पैरों में जैसे बिजली भरी है, इसकी एक झलक उन्होंने यूवेंटस के खिलाफ चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में दिखाई। बाइसिकल किक फ्रॉम रोनाल्डो इज एक्सेप्शनल, ओह दैट इज पॉइज़न स्टफ, व्हाट अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट बाइसिकल किक, इनक्रेडिबल फ्रॉम रोनाल्डो। रियल मैड्रिड ने इस क्वार्टर फाइनल का पहला पड़ाव आसानी से उबूर कर लिया, यही नतीजा लिवरपूल का रहा जिसने 3 गोल से मैनचेस्टर सिटी को आउट क्लास किया। मैनचेस्टर सिटी इंग्लिश प्रीमियर लीग टाइटल से सिर्फ 1 कदम दूर है, लेकिन चैंपियंस लीग में लिवरपूल ने उसे किसी भी मौके पर संभलने नहीं दिया। बायर्न म्यूनिख और बार्सिलोना ने भी अपने मैचेस जीतकर दूसरे मुकाबले के लिए हरीफ टीमों पर नफसियाती बढ़तरी हासिल कर ली है। और आखिर में एशियन स्पोर्ट्स बीट, लाहौर से सुल्तान महमूद।
21वीं कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड कोस्ट के मुकाम पर शुरू हो गई हैं। गेम्स में तमाम बड़े आदमों से 6,600 एथलीट 23 डिसिप्लिन में हिस्सा ले रहे हैं। यूथ ओलंपिक गेम्स हॉकी टूर्नामेंट का एशियन क्वालिफाइंग राउंड इस माह की 25 तारीख से बैंकॉक में शुरू हो रहा है। इस राउंड में एशिया से 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इंडिया को ग्रुप ए और पाकिस्तान को ग्रुप बी में रखा गया है। इस राउंड में सिर्फ 15 से 18 साल तक के खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे। लाहौर में आसिफ टवाना ने पाकिस्तान में खेली जाने वाली गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली। कोलंबो में पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की 2020 विमेन क्रिकेट सीरीज 2-1 से जीत ली। मुंबई में ऑस्ट्रेलिया ने ट्राई नेशन विमेन 2020 क्रिकेट सीरीज जीत ली। सीरीज फाइनल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड विमेन के दरमियान खेला गया, जो ऑस्ट्रेलिया ने 57 रन से जीता।
इसी के साथ अब अब्दुलरशीद शकूर को इजाजत दीजिए।
और जाने से पहले आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताते चलें जो सुबह से हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर बहुत दिलचस्पी से पढ़ी जा रही है। इंडिया में पुलिस का कहना है कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने अपनी वालदा की लाश को 3 बरस तक फ्रीजर में रखा। कोलकाता पुलिस का कहना है कि मुश्तबा शख्स शुभ्रता मजुमदार ने बाहर लाश को हनूतकिया और केमिकल्स के जरिए महफूज कर रखा। अब पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि क्या इस मुश्तबा शख्स ने अपनी वालदा की लाश को इसलिए रखा था कि वो उनकी मौत के बाद भी पेंशन हासिल कर सके। इस खबर की मजीद तफसीलात आप हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही सैरबीन अख्ताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम के एडिटर थे रफाकत अली, प्रोड्यूसर थी अंबर खैरी, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे टॉम बर्चल और इस्लामाबाद में इसरारुल हक। समरा फातिमा को इजाजत दीजिए। जाने से पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा सुनिए नादिया सुलेमान से।
پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے دورہ کابل کے موقع پر افغان صدر نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان اعتماد کی فضا کو بحال کرنے کے لیے ہر طرح کے اقدامات کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ فلسطین کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل اور غزہ کی سرحد پر اسرائیلی فائرنگ سے 2 فلسطینی مظاہرین ہلاک جبکہ 250 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ برطانیہ میں اعصاب متاثر کرنے والے کیمیکل کا شکار ہونے والے سابق روسی جاسوس سرگئی اسکریپال کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ چین نے کہا ہے کہ وہ امریکی صدر کی جانب سے 100 ارب ڈالر مالیت کی چینی مصنوعات پر مزید محصولات عائد کرنے کی دھمکی کا بھرپور جواب دے گا۔ جنوبی کوریا کی سابق صدر پاک گنہے کو بدعنوانی، رشوت اور اختیارات کے غلط استعمال کے مقدمات میں 24 سال قید کی سزا دی گئی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔